دنیا اور آخرت کے بنانے کے لیے اللہ نے اپنے پاس سے ایمان اور علم اتارا ہے، اور اللہ نے اپنی سنت روئی زمین پر یہ جاری فرمائی ہے کہ جو کوئی بھی ایمان اور علم کی رعایت کے ساتھ زندگی گزارے گا، اللہ ہر حال میں اس کی دنیا بھی اچھے سے اچھی بنائیں گے اور اس کی آخرت بھی اچھے سے اچھی بنائیں گے، اور جو ایمان اور علم کی رعایت کے بغیر زندگی گزارے، چاہے دنیاوی اعتبار سے کتنے ہی بڑے نقشوں کے وہ مالک کیوں نہ ہو، لیکن نتیجتاً اللہ ان کی زندگی بھی اجاڑیں گے اور ان کی آخرت بھی اجاڑیں گے. اللہ کی ایسی سنت ہے کہ اس میں کبھی بھی تبدیلی نہیں ہوگی. اس لیے یہ بنیادی بات ہے جو سمجھنے کی ہے اور پوری امت اور انسانیت کو سمجھانے کی ہے. اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ نے جن دو چیزوں کو لے کر مجھے دنیا میں بھیجا ہے، ایمان اور علم کو، ہدایت اور علم کو، اس کی مثال بارش کے پانی کی سی ہے. بارش کے پانی کی خاصیت یہ ہے کہ اگر بارش آتی رہے تو پوری دنیا ہری بھری رہے اور ساری مخلوقات زندہ رہے، اس لیے کہ ساری مخلوقات کی حیات اللہ نے پانی میں رکھی ہے. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور اگر بارش کا آنا بند ہو جائے تو پوری دنیا ویران ہو جائے اور ساری مخلوقات مر جائے. جس طرح مخلوقات کی حیات اور سر سبزی اللہ نے پانی میں رکھی ہے، ایسا ہی ساری انسانیت کی دینی حیات اللہ نے ایمان اور علم میں رکھی ہے. اگر انسانوں کی زندگیوں میں اور ان کے ان شعبوں میں جس میں یہ انسان لگ رہے ہیں اگر ایمان اور علم کی رعایت ہے، تو وہ انسان بھی زندہ ہے اور ان کے وہ شعبے بھی زندہ ہے. اور اگر ان کی زندگیوں میں ایمان اور علم کی رعایت نہیں ہے اور ان کے شعبوں میں بھی ایمان اور علم کی رعایت نہیں ہے، تو وہ بھی مردہ ہے اور ان کے شعبے بھی مردہ ہے. اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ مردے میں سے خیر نکلنے کے بجائے تعفن اور بدبو نکلتی ہے. ایسے ان ساری شعبوں سے اور ان کی زندگیوں سے خیانت نکلے گی، ظلم نکلے گا، جور و جفا نکلے گا، اور انسانوں کی جان مال سے کھلواڑ نکلے گا، چاہے کوئی بھی دنیاوی شعبہ ہو. اس لیے کہ ان شعبوں کی اور ان چلانے والوں کی حیات اللہ نے ایمان اور علم میں رکھی ہے. اس لیے روئے زمین پر بسنے والے ہر انسان کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ایک تو اس کی زندگی میں ایمان آ جائے، ایک علم الہی آ جائے. تو ایمان کے آنے کے کیا معنی ہیں؟ ایمان کے آنے کے معنی یہ ہے کہ ہر انسان کا اللہ سے تعلق صحیح بھی ہو جائے اور قوی بھی ہو جائے. صحیح اور قوی ہونے کے معنی یہ ہے کہ ہر انسان کا اللہ سے تعلق ایک تو محبت کا ہو جائے، کہ اللہ سے محبت ہو جائے. اس لیے کہ اللہ کی ذات اس لائق ہے کہ اس سے سب سے زیادہ محبت کی جائے. اس لیے کہ منمے حقیقی صرف اللہ کی ذات ہے. وما بكم من نعمت فمن اللہ، جو نعمت بھی تمہارے پاس اندر میں باہر میں ہے، وہ ساری کی ساری نعمتیں صرف ایک اللہ ہی کی طرف سے ہے. تو اس اللہ کا یہ حق ہے کہ اس سے محبت کی جاوے اور ساری چیزوں سے زیادہ محبت کی جاوے. دنیا کا ہر انسان آٹھ چیزوں کے بیچ میں جیتا ہے. اس آیت میں اللہ نے اس کو بیان فرمایا، قل ان کان اباؤکم وابناؤکم میں الی آخر الآیۃ، کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیوی، تمہاری برادری، تمہاری تجارت، تمہارے مکانات، تمہارے مال، اگر ان آٹھ چیزوں سے، آٹھ چیزوں کی محبت اللہ سے اور اللہ کے نبی سے اور اللہ کے دین کی سربلندی کی محنت سے اگر زیادہ ہے، تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. اور اللہ فاسق قوم کو کبھی بھی منزل مقصود تک نہیں پہنچاتے. اس لیے آدمی فسق سے نکل نہیں سکتا ہے جب تک اللہ کی اور اللہ کے نبی کی اور اللہ کے کرمے کی سربلندی کی محبت ان آٹھ چیزوں کے اوپر غالب نہ آ جائے. اس لیے سب سے پہلے اللہ سے تعلق یہ ہے کہ اللہ کی محبت ان آٹھ چیزوں پر غالب آ جائے. اس لیے کہ پوری زندگی میں اللہ کا مقابلہ ان 8 چیزوں میں سے کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ہوگا. جب اس کا مقابلہ ہو تو اللہ کو آگے رکھا جائے اور ان چیزوں کو پیچھے رکھا جائے. یہ علامت ہے محبت کی. اس لیے کہ آدمی کی زندگی میں اطاعت زندہ ہوگی جو ایمان کا تقاضا ہے, وہ صرف محبت کے راستے سے ہوگی. فإن المحب لمن يحب ومطيع. اس لیے محبت کے راستے سے اطاعت زندہ ہوگی. دوسرا بات تعلق یہ ہے کہ آدمی کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے کہ کہیں محبوب ناراض نہ ہو جائے اللہ کی عذاب کا, اللہ کی پکڑ کا. اللہ اس لیے کہ اللہ بھی بڑے, اللہ کی پکڑ بھی بڑی. تو عذاب کا ڈر اور اللہ کا ڈر دل میں اتنا پیدا ہو جائے جو حرام سے اس کو بچا دے. اس لیے کہ حرام سے بچنے کی جو طاقت پیدا ہوگی وہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے ہوگی. اور اگر ایک آدمی حرام سے بچ جاتا ہے تو یہ دنیا کا سب سے بڑا عبادت گزار ہے. اتق المحارم تکن عابد الناس. فرمایا حرام سے بچ جاؤ تم سب سے بڑے عبادت گزار ہو. تیسری چیز اللہ کے تعلق میں یہ ہے کہ اللہ کا یقین پیدا ہو جائے کہ زندگی کے بننے کا تعلق صرف ایک اللہ کی ذات کے ساتھ ہے. نہ ملک سے ہے, نہ مال سے ہے, نہ ڈگری سے ہے, نہ عہدوں سے ہے, نہ چیزوں سے ہے, نہ سامانوں سے ہے, بلکہ صرف اللہ کی ذات کے ساتھ ہے. اتنا یقین پیدا ہو جائے جو انسان کو حالات کے تاثر سے نکال دے. اس لیے کہ دنیا حالات کا گھر ہے. دنیا میں یکساں حالات نہیں رہتے. کبھی خوشی آتی ہے, کبھی غم آتا ہے, کبھی بیماری آتی ہے, کبھی تندرستی آتی ہے, کبھی راحت آتی ہے, کبھی تکلیف آتی ہے, کبھی رات آتی ہے, کبھی دن آتا ہے. غرض یہ کہ حالات مختلف آتے رہتے ہیں. تو آدمی اپنی زندگی میں حکم کے تابع ہو کر جو چلے گا وہ یقین کی طاقت سے چلے گا. اگر آدمی کے یقین میں کمزوری ہوگی تو آدمی حالات سے متاثر ہو کر حالات کو سامنے رکھ کر چلے گا. بیماری آ گئی تو دین کو چھوڑ دے گا. مالدار تھا, غربت آ گئی تو غربت کی وجہ سے دین چھوڑ دے گا. راحت میں تھا, تکلیف آ گئی تو تکلیف کی وجہ سے دین چھوڑ دے گا. اور حالات کو سامنے رکھ کر کے چلے گا. تو حالات کے مقابلے میں حکم پر چلنے کی طاقت جو پیدا ہوگی وہ یقین کے راستے سے پیدا ہوگی. اس لیے ایک تو ہر آدمی کے دل میں اللہ کا یقین پیدا ہو جائے جو انسان کو خواہشات سے نکال کر علم الہی کی رعایت پر کھڑا کر دے. اس لیے کہ دنیا میں جینے کے دو ہی راستے ہیں, تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے. ایک حکموں والا راستہ ہے اور ایک خواہشات والا راستہ ہے. تو خواہشات والے راستے سے نکل کر علم الہی اور احکام الہی پر چلنے کی جو طاقت پیدا ہوگی وہ یقین کے اور ایمان کے بننے کے راستے سے وہ طاقت پیدا ہوگی. اس لیے میرے دوستو پوری امت اور انسانیت کی سب سے بڑی ضرورت ایمان اور علم ہے. اور آج دنیا میں اسی کی کمی ہے. جہاں تک چیزوں کا تعلق ہے اتنی چیزیں اور ساز و سامان کی فراوانی ہے کہ آج سے 50 سال پہلے اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا. کھانے کے لائن کے, پہننے کے لائن کے, اوڑھنے کے لائن کی, سواری کے لائن کی, رہنے کے لائن کی, غرض یہ کہ ہر لائن کی چیزوں کی انتہائی فراوانی کے باوجود بھی آپ دیکھیں امت کے اور انسانیت کے مسائل حل نہیں ہوئے بلکہ اور الجھ گئے. آپ یہ بتائیں دنیا میں امن بڑھا یا خوف بڑھا؟ کہ بھائی کیا بڑھا, دوستیاں بڑھی یا دشمنیاں بڑھی, حسن زن بڑھا یا بدگمانیاں بڑھی, جان و مال کا تحفظ بڑھا یا جان و مال کا ضیاع بڑھا؟ ایک ایک چیز کو آپ دیکھو گے تو امت کے اور انسانیت کے مسائل حل نہیں ہوئے بلکہ مسائل اور الجھ گئے. اس لیے کہ مسائل کا حل اللہ نے چیزوں میں اور سامانوں میں رکھا ہی نہیں ہے. مسائل کا حل صرف ایمان اور علم میں اللہ نے رکھا ہے. اور ایمان اور علم کا پورے عالم کے حال ایسا ہے کہ دنیا کی 700 کروڑ انسانوں کی آبادی میں 75% انسانوں کی آبادی وہ ہے کہ جو سرے سے ایمان کو جانتے ہی نہیں ہیں کہ ایمان کس چیز کا نام ہے اور ایمان کی کیا ضرورت ہے, نہ اس کو جانتے ہیں نہ اس کی ضرورت کا احساس ہے. اگر آج قیامت قائم ہو جائے تو دنیا کی 75% آبادی مرتے ہی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلی جائے, کبھی وہاں سے نکل نہ سکے. یہ دنیا کا حال ہے. 25% ایمان والوں کی حال ایسی ہے کہ ان کی ایمانی سطح اتنی گری ہوئی ہے کہ جس کے نتیجے میں علم الہی کی رعایت سے زندگیاں خالی ہو چکی ہے الا ماشاءاللہ. یہاں تک کہ ہمارے دینی افلاس کا حال یہ ہے کہ کہنے کو بھلے آپ کہہ لے کہ دنیا میں 70-75 مسلمانوں کے ملک ہے, لیکن کوئی بھی ملک آپ ایسا نہیں بتلا سکتے ہیں کہ جس ملک میں 100% ایمان والے پورے دین پر چل رہے ہو. ملک کو چھوڑ کر کوئی صوبے سے نیچے تحصیل اور تحصیل سے نیچے کوئی گاؤں کہ جس میں 3,000 مسلمانوں کے گھرانے ہوں اور 20,000 بالغ مرد اور عورتیں رہتی ہوں اور وہ سارے دین پر چل رہے ہو, ایسا گاؤں بھی بتانا مشکل ہو گیا. تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ دین امت کی زندگی سے کیوں نکلا؟ کیا معلومات کی کمی کی وجہ سے نکلا یا وسائل کی کمی کی وجہ سے نکلا؟ ان دونوں وجہوں میں سے کوئی وجہ نہیں ہے. معلومات کی کمی نہیں ہے, معلومات کی بھی خوب فراوانی ہے. ہر آدمی جانتا ہے نماز پڑھنا فرض ہے, ہر آدمی جانتا ہے سود حرام ہے, ہر آدمی جانتا ہے زکات فرض ہے, ہر آدمی جانتا ہے سچ بولنا اچھی بات ہے جھوٹ بولنا بری بات ہے. تو معلومات کی خوب فراوانی ہے, ایسی الحمدللہ وسائل کی بھی فراوانی ہے. مساجد بھی ہے, مدارس بھی ہے, علماء کرام بھی ہے, مفتیان نظام بھی ہے, ہر زبان میں دینی کتابیں بھی ہے. غرض یہ کہ دین پر چلنے کے وسائل بھی ہے, معلومات بھی ہے, لیکن دین نہیں ہے. دین اس لیے نہیں ہے کہ دین پر چلنے کی طاقت نہیں ہے. اس لیے کہ طاقت دین پر چلنے کی جو پیدا ہوگی وہ یقین کے راستے سے پیدا ہوگی, اور دو لائن کے یقین کے راستے سے دین پر چلنے کی طاقت پیدا ہوگی. ایک تو اللہ کی ذات اور صفات کا یقین کہ اللہ اپنی ذات میں بھی بڑے اور اللہ اپنی صفات میں بھی بڑے, اور ایک اللہ کے وعدے اور وعید کا علم کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدے کیے ہیں اچھے کاموں کے کرنے پر اور اچھے کاموں کے چھوڑنے پر جو وعیدیں کی ہے یا نہ کرنے کے کاموں پر جو کرنے پر جو وعیدیں آئی ہے, وہ وعدے بھی حق ہے اور وعید بھی حق ہے. اس کی بنیاد پر آدمی کی زندگی میں دین پر چلنے کی طاقت پیدا ہو سکتی ہے, اور کوئی راستہ دین پر چلنے کی طاقت کا نہیں ہے اس کے علاوہ. اور اس کی کمی کی وجہ سے امت کا یہ حال ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ امت میں علم الہی کی رعایت آ جائے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہر فرد امت میں اللہ کا تعلق زندہ ہو جائے اور تعلق کے راستے سے علم الہی کی رعایت زندگی میں آ جائے. اس لیے کہ امت جن مسائل سے دوچار ہے ان مسائل سے نکلنے کا یہ واحد راستہ ہے, اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اور یہ وقت کا سب سے بڑا اور اہم تقاضا ہے کہ اس بات کی محنت کی جائے کہ امت میں یہ دو بنیادیں زندہ ہو, ایک اللہ کا تعلق زندہ ہو اور ایک علم الہی کی رعایت زندہ ہو. اور وقت کے تقاضے کی بہت بڑی اہمیت ہوتی ہے. اگر وہ تقاضا پورا ہو جائے تو صدیوں میں آنے والی خیر مہینوں میں اور دنوں میں آ جائے گی, اور اگر وقت کا تقاضا پورا نہ کیا جائے تو صدیوں میں آنے والی شر اور برائی مہینوں اور دنوں میں آ جائے گی. آپ اندازہ لگائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو آپ کے وصال پر یکسر دنیا کے حالات بدل گئے. کہاں تو اسلام فی گھنٹہ 120 کلومیٹر کی رفتار سے پھیل رہا تھا, اور ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ ایک طرف ارتداد شروع ہوا, ایک طرف مانعین زکات کھڑے ہو گئے کہ ہم نماز پڑھیں گے زکات نہیں دیں گے, ایک طرف جو ہے ہرقل نے 2,00,000 کی فوج کے ساتھ مدینہ پر چڑھائی کا ارادہ کیا, اور یکسر ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ اب اسلام کا دیا بجھے گا, اب بجھے گا. ایسے وقت میں کیا کرنے سے مسئلہ حل ہوگا؟ سب سے زیادہ اس مسئلے کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا, اور سمجھ کر کے باوجود اکثر صحابہ کی رائے یہ ہونے کے کہ حضرت اسامہ کی جماعت کو ابھی اس وقت میں روک لیا جائے اس لیے کہ حالات اکثر بدل چکے ہیں، اس لیے مدینہ اور مدینہ والوں کی حفاظت مقدم ہے، اس لیے بعد میں اس کو بھیجا جائے گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو سبق سیکھا ہے کہ ہم حالات کے مقابلے میں حکم کو نہیں توڑیں گے بلکہ حکم کو پورا کرنے کے لیے اگر حالات آئیں گے تو ان حالات کو برداشت کریں گے، اور یوں فرمایا کہ اسامہ ابن زید کی جماعت ہر حال میں روانہ ہوگی، چاہے میں شہید ہو جاؤں، امہات المؤمنین شہید ہو جائے اور مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بچ جائے، اس کو برداشت کیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کے دین میں کمی آ جائے اس کو میں برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ حضرت اسامہ کی جماعت کو بھی روانہ کیا، مرتدین کے مقابلے میں بھی روانہ کیا، اور مانعین زکات کے مقابلے میں اتنا سخت موقف اختیار کیا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکات میں اونٹ کے ساتھ رسی دیتے ہوں گے اور رسی نہیں دو گے تو بھی میں تمہارے سے قتال کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اقدام نہ کیا ہوتا تو مدینہ آگ کی بٹی بن جاتا۔ لیکن میرے محترم دوستو، صرف دو سوا دو سال کے عرصے میں اللہ تعالیٰ نے سارے حالات کو ختم کر کے حضرت صدیق اکبر جب اللہ کو پیارے ہوئے ہیں تو دین کو اس سطح پر چھوڑ کر گئے ہیں جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وصال کے وقت میں چھوڑ کر گئے تھے۔ وقت کے تقاضے کے پورا کرنے کی اتنی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اسی لیے آپ دیکھو قرن اول میں امت کے مسائل جو حل ہوئے ہیں وہ اسی راستے سے حل ہوئے ہیں اور کسی راستے سے حل نہیں ہوئے، صرف ایمان اور علم کے راستے سے ہوئے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ دور نبوت میں جس سے جو علم متعلق تھا اس علم کو اس تک پہنچایا ہے اس کے مصداق کے ساتھ، اور اس محنت کے ساتھ کہ جس محنت کے ذریعے سے یہ علم عمل کے ساتھ ان کی زندگی میں زندہ ہو جاوے، اس لیے کہ علم کی طاقت اس کے عمل میں ہے، اگر معلومات ہے اور اس پر عمل نہیں ہے تو اس کی کوئی طاقت نہیں ہوگی، لیکن علم عمل کے ساتھ ہے تو اس علم کی طاقت ہے، اس سے بڑی دنیا میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ اسی لیے آپ نے جس سے جو علم متعلق تھا وہ پہنچایا اور اس کے مصداق کے ساتھ پہنچایا کہ تقوی کا علم تقوی کے ساتھ، صبر کا علم صبر کے ساتھ، تواضع کا علم تواضع کے ساتھ، حلال اور حرام کا علم اس کی رعایت کے ساتھ، معروفات کا علم اس کے امتثال کے ساتھ، اور منکرات کا علم اس سے اجتناب کے ساتھ میں، یہاں تک کہ ان کی زندگی ایسی پاکیزہ بنی کہ ان کے بارے میں آتا ہے کانو کتاب اللہ یمشون الارض، زمین پر اللہ کی چلتی پھرتی کتاب تھے۔ اور جب علم اپنے مصداق کے ساتھ زندہ ہو گیا ان میں تو آپ دیکھو ان کے سارے مسائل حل ہو گئے، ان کی تنگی ترشی ختم ہو گئی، بھوک مرا تھا وہ ختم ہو گیا، ان کے حالات ایسے تھے کہ اندر بھی مخالفت باہر سے بھی مخالفت، پوری دنیا اس پروگرام میں تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس محنت کو لے کر آئے ہیں اور جس کام کو لے کر آئے ہیں وہ دنیا میں چلنا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری مخالفتوں کو ختم کر کے عافیت کے ایسے حالات پیدا فرما دیے کہ ان کے لیے جینا بھی آسان ہو گیا اور مرنا بھی آسان ہو گیا۔ مدینہ منورہ کا اللہ نے ایسا حال بنا دیا کیونکہ میلی نگاہ سے مدینہ کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ نہیں سکتا، برے ارادے سے ہاتھ لمبا نہیں کر سکتا ہاتھ توڑ دیا جائے گا، برے ارادے سے پیر مدینہ کی طرف اٹھا نہیں سکتا اس کا پیر کاٹ دیا جائے گا۔ اللہ نے ایسے عافیت کے حالات مدینہ میں پیدا فرمائے کہ مدینہ میں سارے زکات کے دینے والے تھے، کوئی بھی زکات کا لینے والا نہیں تھا، اللہ نے سارے حالات ان کے جو بنائے اور ہدایت کا وہ مقام ان کے اندر میں عطا فرمایا کہ آپ نے فرمایا اصحابی کا نجوم بے آئی ہے مقتدی تم احتدی تم، میرے سارے صحابہ ستاروں کے مانند ہے اور جن کے بھی پیچھے تم چلو گے وہ تم سب کو اللہ تک اور جنت تک پہنچا دیں گے۔ اسی لیے ایک اللہ والے کے خواب میں ایک صحابی نے آ کر یوں کہا کہ اے فلانے، اگر ہم میں کا ایک بھی زندہ ہوتا تو اللہ کا یہ دین کبھی نہیں مٹتا جیسا تم لوگوں کی موجودگی میں مٹ رہا ہے۔ اس لیے میرے دوستو یہ سارے مسائل حل جو ہوئے ہیں وہ ایمان اور علم ہی کے راستے سے ہوئے ہیں، اور دوسرا کوئی بھی راستہ نہیں ہے، نہ امت کے پنپنے کا اور نہ انسانیت کے سنبھلنے کا۔ اب میرے محترم دوستو یہ دونوں بنیادیں امت میں زندہ ہو جائے اس کے لیے ہمارے پاس کچھ شعبے ہیں. ایک شعبہ جو ہے وہ وقتب سے لے کر دار العلوم تک کا ہے, اور اس کی غرض و غایت ایمان اور علم ہی کو زندہ کرنا ہے. کہ بھئی یہی غرض و غایت ہے کہ اور کچھ ہے؟ یہی غرض و غایت ہے مکتب سے لے کر دار العلوم کی, کہ امت میں علم زندہ ہو جائے, ایمان میں اور اللہ کا تعلق امت میں زندہ ہو جائے. دوسرا شعبہ ہمارے پاس میں تزکیے کا ہے, اس کی غرض و غایت بھی یہ ہے کہ ہر فرد امت میں صفت احسان پیدا ہو جائے, جس کے راستے سے اس کا تعلق بھی اللہ سے صحیح ہو جائے, اور تعلق کے راستے سے علم الہی کی رعایت بھی اس کی زندگی میں آ جائے. یہ اس کی غرض و غایت ہے. تیسرا شعبہ تصنیف اور تالیف کا ہے, اس کی غرض و غایت بھی ایمان اور علم ہی کو زندہ کرنا ہے. اسی لیے اللہ والے یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو کسی اللہ والے کی صحبت میسر نہیں ہے تو ان کی کتابوں کا پڑھنا صحبت کا بدل ہو جائے گا. اور ہم سب سارے اچھی طرح جانتے ہیں کہ کتابوں کے پڑھنے سے عمل کا وہ ذوق ملتا ہے جو صحبت سے ملتا ہے, اس لیے کہ کتابیں اسی غرض سے لکھی جاتی ہیں. تو یہ تینوں شعبے اپنی جگہ پر حق ہے اور یکساں ضروری ہے. یکساں ضروری ہے, اس میں تقابل نہیں ہو سکتا, یہ شعبہ زیادہ ضروری ہے, یہ شعبہ کم ضروری ہے, بلکہ تینوں شعبے ضروری بھی ہے اور یکساں ضروری ہے. اس لیے کہ ہر شعبے سے کام متعلق ہے, وہ اسی سے ہو سکتا ہے, دوسرے سے نہیں ہو سکتا. جیسا آدمی کے بدن میں آنکھ ہے, کان ہے, زبان ہے, تو زبان بھی ضروری ہے, آنکھ بھی ضروری ہے, اور کان بھی ضروری ہے, اور یکساں ضروری ہے. اس لیے ضروری ہے کہ کانوں سے سننا متعلق ہے, آنکھوں سے دیکھنا متعلق ہے, زبان سے بولنا متعلق ہے, اور بولنا بھی ضروری ہے, دیکھنا بھی ضروری ہے, اور سننا بھی ضروری ہے. اور یہ اسی عضو سے ہو سکتا ہے جس کے لیے اس عضو کو بنایا گیا ہے. دیکھنے کا کام کانوں سے نہیں لیا جا سکتا, ایسے ہی بولنے کا کام آنکھوں سے نہیں لیا جا سکتا ہے. اس لیے سارے اعضاء ضروری ہے اور یکساں ضروری ہے. ایسے ہی یہ سارے شعبے ضروری ہے اور یکساں ضروری ہے, اس کے بغیر دین کی اور امت کی ضرورت پوری نہیں ہو سکتی ہے. اسی لیے آپ یہ بتائیں, اگر ایک جماعت جا رہی ہو اور کوئی آدمی اپنے 10 سال کے بچے کو لے کر امیر صاحب کے پاس آئے اور آ کر کے یوں کہے کہ امیر صاحب آپ میرے بچے کو 4 مہینہ لے کر کے جاؤ, تو کہ بھائی امیر صاحب لے کر جائیں گے؟ امیر صاحب کیا کہیں گے؟ امیر صاحب یوں کہیں گے کہ آپ کے بچے کی ضرورت آپ کے محلے میں جو مکتب ہے وہاں پوری ہو جائے گی, اس لیے آپ اپنے بچے کو اپنے محلے کے مکتب میں داخل کر دو, وہاں اس کی ضرورت پوری ہوگی. اور اگر ایک 75 سال کے بڑے میاں دارالعلوم میں چلے جائے اور محتمی صاحب سے یوں کہے کہ محتمی صاحب اب مجھے بھی مولوی بنا دو, مولوی بننے کا شوق ہوا ہے, میں مولوی بننے کے لیے آیا ہوں, تو کبھی محسن صاحب ان کا داخلہ کر لیں گے؟ محتمی صاحب کیا کہیں گے؟ محتمی صاحب کہیں گے کہ آپ کے عالم بننے کی عمر نکل گئی ہے, اب آپ اپنے بچوں اور پوتوں کو اور نواسوں کو بھیج دو, ہم ان کو حافظ عالم بنا دیں گے. اور آپ کسی اچھی جماعت کے ساتھ جو صحیح وقت گزارے اس کے ساتھ 4 مہینہ لگا دو, تمہاری جماعت ضرورت وہاں پوری ہو جائے گی. کیا بھائی یہی ہوگا کہ نہیں؟ اس لیے کہ ان کی ضرورت وہاں پوری ہوگی, ان کی ضرورت یہاں پوری ہوگی. اگر یہ بڑے میاں زبردستی رہ لیں, کیونکہ بھائی ایک ہفتے میں بچے ان کی وہ درگت بنائیں گے کہ بغیر بتائے ہوئے محتمی صاحب کو راتوں رات وہ بھاگ جائیں گے, اس لیے کہ وہ شعبہ ان سے متعلق ہی نہیں ہے. ان سے متعلق یہ ہے, بڑوں کا مدرسہ یہ ہے کہ بڑے اپنی دینی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے یہاں پھرے. ان کی عمر ان سے عمر میں اسے تقاضے ان کے پیچھے ان ذمہ داریاں ہوتی ہے کہ ان ذمہ داریوں کے ساتھ ان کے لیے مدرسے میں 10-12 سال لگانا مشکل ہے. اس لیے میرے دوستو یہ اچھی طرح سمجھنے کی بات ہے کہ ہر شعبے سے جو کام متعلق ہے وہ کام اسی سے ہو سکتا ہے, دوسرے سے نہیں ہو سکتا. اس لیے سارے شعبے اپنے ساتھ یکساں ضروری ہے, ضروری ہے اور یکساں ضروری ہے. اسی کے ساتھ میرے دوستوں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ امت میں 2 طبقے ہیں. ایک طبقہ طالبین کا ہے اور اکثریت بے طلبوں کی ہے, اگر آپ جائزہ لیں گے پوری دنیا میں امت کا، طلب کا اور بے طلبوں کا، تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ مشکل سے امت میں 10% طالبین ہیں، 90% بے طلب ہیں۔ اب اپنے محلے پر نظر ڈالیں، اپنے شہر پر نظر ڈالیں، اپنے ملک پر نظر ڈالیں، عالم میں چلے پھریں، تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ 10% امت میں طالبین ہیں، 90% بے طلب ہیں۔ اور ہمارے ان تینوں شعبوں سے طالبین استفادہ کریں گے۔ مدرسے میں بچے کون بھیجے گا؟ جس کے ماں باپ میں دین کی طلب ہے وہ بھیجے گا۔ اس لیے اگر آپ اندازہ لگائیں پورا عالمی سطح پر، تو مشکل سے 3% مسلمانوں کے بچے آپ کے میرے ہاتھ میں ہیں، اور 97% بچے باطل کے نظام تعلیم کے پیچھے ہیں، جہاں ان کو ارتداد سے گزارنے کا نظام ہے۔ صرف ڈاکٹر انجینئر بنانے کا نظام نہیں ہے، بلکہ ان کو ارتداد سے گزارنے کا نظام ہے۔ اور اگر وہ بچہ، اس کا تعلق کسی عالم سے نہ ہو پڑھائی کے زمانے میں، یا کسی اللہ والے کے ساتھ نہ ہو، یا تبلیغ والوں کے ساتھ اس کا تعلق نہ ہو، تو وہ ارتداد سے بچ نہیں سکتا۔ مولانا یوسف صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ارتداد کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے ارتداد ذہنی، سب سے پہلے ارتداد ذہنوں میں آتا ہے، اور ارتداد ذہنی یہ ہے کہ نعوذ باللہ آدمی کے دل کا یقین یہ بنے کہ زندگی دین سے نہیں بنے گی، ڈگری سے بنے گی، اور ملک سے بنے گی، مال سے بنے گی، اور عہدے سے بنے گی۔ یہ ارتداد ذہنی ہے۔ ارتداد ذہنی کا بیج پڑ گیا اور اس کا اثر یہ ہوگا کہ عمل ہوگا، لیکن اس کی تاثیر ظاہر نہیں ہوگی، اس لیے کہ عمل کی طاقت اس کے یقین میں ہے۔ ایمان اور احتساب میں عمل کی طاقت ہے، ایمان احتساب گیا تو عمل کی تاثیر گئی۔ نماز ہوگی، اس کو بے حیائی سے روکے گی نہیں، روزہ رکھے گا، تقوی پیدا نہیں ہوگا، زکات دے گا، اس کا بخل ختم نہیں ہوگا، حج میں جائے گا، اس کی زندگی میں اطاعت اور زندگی سدھرے گی نہیں، اس لیے کہ عمل کی تاثیر ختم ہو گئی یقین کے ختم ہونے کی وجہ سے۔ اس لیے سب سے پہلے فرمایا یہ ارتداد ذہنی ہے۔ اگر اس کا علاج نہ کیا جائے تو دوسرا مرحلہ جو ہے وہ ارتداد عملی کا ہے، جو طاقت دین پر لگتی تھی اب دنیا پر لگے گی، تو دین زندگیوں سے نکلے گا، اس کی جگہ دنیا لے گی، تو دوسرا مرحلہ ارتداد عملی کا ہے۔ اور ارتداد عملی کا حال یہ ہے امت میں کہ اکثریت امت کی وہ ہے کہ جس کی زندگی میں نماز جیسا فریضہ نہیں ہے۔ ارتداد عملی کا یہ حال ہے، باقی کا کیا حال ہوگا آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ پورے دین کا، دین تو بہت بڑی چیز ہے، اعمال کے مجموعے کا نام ہے اللہ والے فرماتے ہیں، تو نماز کا یہ حال ہے کہ اکثریت بے نمازی ہے، یہ ارتداد عملی کا حال ہے۔ اور تیسرا مرحلہ جو ہے وہ ارتداد قولی کا ہے، کہ زبان پر نعوذ باللہ ارتداد آتا ہے کہ دین کی ضرورت نہیں، اور یہ ارتدادی قولی 2 مرحلے میں آتا ہے۔ ایک مرحلہ تو یہ ہے کہ ملک میں حالات ایسے پیدا ہو جائے کہ ایک طرف اسلام ہے، ایک طرف جائیداد ہے باپ دادا کی، ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ اگر اسلام چاہیے تو یہ سامنے جہاز کھڑا ہے، اس میں بیٹھو اور نکل جاؤ، اور اگر جائیداد چاہیے ہمارے ملک میں رہ کر کے تو اسلام پر نہیں رہ سکتے، جیسے اندلس میں حالات پیدا ہوئے کہ جس کو اسلام چاہیے جہاز میں بیٹھو نکلو، اور جس کو جائیداد چاہیے اس ملک میں رہنے کے لیے وہ مسلمان ہو کر نہیں رہ سکتا ہے۔ ایسے حالات ان پر پیدا کیے گئے کہ مار مار کے، ان کو جلا کر کے، ان کے پر حالات لا کر کے اسلام ان کی اور ان کی نسلوں سے ختم ہو گیا، یہاں تک کہ 500 سال اسپین پر ایسے گزرے ہیں کہ وہ آزاد نہیں ہوئی۔ آپ اسپین کا حال جانتے ہیں، 1100 سال مسلمانوں کی شان و شوکت کے دن تھے وہاں، جہاں دنیا کی سب سے بڑی بڑی مساجد تھی، دنیا کے بڑے بڑے دینی ادارے تھے، دنیا کے بڑے بڑے کتب خانے تھے۔ قاری تیب صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب غیروں کا تسلط ہوا ہے اور کتب خانوں کو ختم کرنے کے لیے جماعت کو طے کیا گیا ہے، تو 50 سال میں جا کر وہ کتب خانوں کو ختم کر سکے ہیں، لیکن ایسا حال آیا کہ بھئی وہ ارتداد ذہنی ایک قولی کا شکار ہو گئے۔ دوسرا مرحلہ میرے دوست اس وقت میں آتا ہے کہ جب ماحول میں اتنا بگاڑ آ جائے کہ زندگی کا مقصد کپڑے بن جائے، کھانا بن جائے، مکان بن جائے، سواری بن جائے اور عورت بن جائے. کہ کیوں جینا ہے؟ کہا اس لیے جینا ہے کہ یہ چیزیں ملے اور اچھی ملے اور تصور دین کا ذہنوں سے ختم ہو جائے. تو اس وقت میں اعتداد قولی زبان پر آتا ہے. آپ دنیا میں پھریں گے تو پتہ چلے گا کہ آج سے 100 سال پہلے جو گھرانے مسلمان تھے اور پکے ٹھکے مسلمان تھے جن سے اسلام دنیا میں پھیلا ہے, آج 100 سال کے بعد ان کے اولاد میں اسلام نہیں ہے. اولاد یہ کہتی ہے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں, ہمارے باپ دادا مسلمان تھے, ہمارے پردادا مسلمان تھے, ہم مسلمان نہیں ہیں. تو ان کو کس چیز نے کھا لیا؟ اس ماحول نے کھا لیا ان کو, کہ اس ماحول میں ان کو دین کی ضرورت رہی نہیں. اس لیے کہ مقصد یہی بن گیا کپڑا. تو کپڑا اگر دین نہیں ہوگا تو کپڑا نہیں ملے گا, دین نہیں ہوگا تو عورت نہیں ملے گی, دین نہیں ہوگا تو مکان اور سواری نہیں ملے گی, دین نہیں ہوگا تو کھانا نہیں ملے گا, سب کچھ ملے گا. تو دین کی نعوذ باللہ کیا ضرورت ہے؟ اس لیے میرے محترم دوستو 97% امت کا طبقہ بچوں کا وہ ہے جو ارتداد کے نظام سے گزر رہا ہے. مشکل سے 3% آپ اس کا محاسبہ کر لینا, میں پکی ٹکی بات کر رہا ہوں کہ 3% بچے ہمارے ہاتھ میں ہیں, 97% بچے باطل کے نظام تعلیم کے ہاتھ میں ہیں, جس کی فکر کرنا بھی ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے. جو بھی شکل اس کے لیے ہو سکتی ہو اس شکل کو قائم کرنا چاہیے کہ یہ ارتداد سے کیسے بچے. اس لیے میرے محترم دوستو یہ تینوں شعبے وہ ہیں کہ جن میں طالبین استفادہ کریں گے. اللہ والوں سے کون تعلق قائم کرے گا؟ جس کو دین کی طلب ہے, جس کو آخرت کا فکر ہے, وہ اللہ والوں سے تعلق کر کے اپنے آخرت بنانے کا فکر کرے گا. دینی کتابوں کو کون پڑھے گا؟ دینی کتابوں کو طلب والے پڑھیں گے. ورنہ مسلمانوں کے گھروں کو اگر دیکھا جائے تو بے دینی کی کتابیں زیادہ ملے گی بنسبت دینی کتابوں کے, اور دینی کتابیں ہوگی بھی تو کوئی تاک میں رکھی ہوگی, باقی پڑھنا پڑھانا دوسری کتابوں سے ہی ہوگا الا ماشاءاللہ. اس لیے میرے دوستو یہ تینوں طبقے طالبین اس سے استفادہ کریں گے. 90% امت کا طبقہ وہ ہے کہ جس میں طلب نہیں ہے. اب ان کو چھوڑا جا سکتا ہے یا ان کے لیے کوئی فکر کی جا سکتی ہے؟ کیوں بھائی ان کو چھوڑ دیا جا سکتا ہے؟ اس لیے کہ اگر 90% کو چھوڑ دیا گیا تو دنیا میں جو کوئی بھی حالات آئیں گے وہ 90% کے اعمال پر آئیں گے, اور جو اعمال کی ان کے اعمال پر جو حالات آئیں گے اس میں صرف وہی نہیں پسیں گے بلکہ 10% نیک لوگ بھی اس میں پس جائیں گے. اسی کے ساتھ میرے دوستو ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ جتنے خصوصی شعبے ہوتے ہیں ان خصوصی شعبوں کو جو پانی پہنچتا ہے وہ عموم کے راستے سے پہنچتا ہے. بچے عموم میں سے آتے ہیں, اللہ والوں کے پاس مرید عموم میں سے آتے ہیں, مصنفین کو کتابیں پڑھنے والے عموم میں سے آتے ہیں. تو عموم سے خصوصی شعبوں کو پانی پہنچتا ہے, اور جب عموم بے دینی کا شکار ہو جاتا ہے تو خصوصی شعبے اندر سے اس کے سوتے سوکھنا شروع ہوتے ہیں اور اس پر کمزوری اور زوال آنا شروع ہوتا ہے. یہاں تک کہ ایک وقت ایسا بھی آ سکتا ہے, اور تاریخ اس بات کو بتلاتی ہے کہ ایسا وقت آ چکا ہے کہ باطل جب اس کے اوپر ہاتھ ڈالتا ہے تو کوئی بھی اس کے اوپر آواز اٹھانے والا نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے شعبے کے تم نے کیوں بن گیا. ہم ایک ملک میں گئے, وہ ملک مسلمانوں کا ملک, لیکن اس ملک کے اندر میں غیروں کا تسلط ہوا, اور غیروں کا حال یہ ہے کہ جس ملک کے اوپر ان کا تسلط ہوتا ہے اس ملک پر صرف حکومت نہیں کرتے ہیں بلکہ اس ملک کی معاشرت کو بدل کر کے رکھ دیتے ہیں, ان کی معاشرت اپنی جیسی بنا کر کے رکھ دیتے ہیں تاکہ لمبے زمانے تک ہم یہاں حکومت کر سکیں. جب ان کی معاشرت کو بدل دیا اور ایک وقت ایسا آیا کہ ان کو وہ ملک چھوڑ کر جانا پڑا, تو جانے سے پہلے انہوں نے ملک ایسے لوگوں کے ہاتھ میں دیا, اس لیے کہ ایسے پلوں کو یہ پال کر کے رکھتے ہیں کہ جب کبھی بھی جانا پڑے گا تو ان کے ہاتھ میں دیں گے جو ان کے مفاد کے لیے کام کریں گے. تو جب جو لوگ ان کے بعد حکومت پر آئے ہیں اس کے صدر نے آتے ہی یہ کہا کہ روزہ رکھنا ہماری ترقی کے لیے معنی ہے, مسلمانوں کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے. اور اس نے جامع زیتونہ جو پورے افریقہ کی پیاس وہاں سے بجھ رہی تھی اس نے آ کر کے اس کو تالا لگایا, بند کیا. جب ہم گئے اس کو دیکھنے کے لیے تو سوائے جالوں کے اور کچھ نہیں تھا وہاں, لیکن پورے ملک میں کسی نے آواز نہیں اٹھائی کہ ہماری ضرورت ہے, تم اس کو کیوں بند کر رہے ہو؟ اس لیے کہ جب ان کو دین کی ضرورت نہیں ہے تو جن شعبوں سے دین آئے گا ان شعبوں کی کیوں ضرورت ہے اور اس پر اپنی جان مال صلاحیت کو کیوں لگائیں گے؟ اس لیے میرے دوستو ہمارے شعبوں کی حفاظت کے ساتھ اور اس کی ترقی کے ساتھ اور جتنی ضرورت ہے اس کو وجود میں لانے کی محنت کے ساتھ اس بات کا فکر بہت زیادہ کرنے کی ضرورت ہے کہ 90% بھی کی زندگیوں میں بھی دین کے آنے کی کوئی شکل بنے. اب 90% میں میرے دوستو مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں اور بچے بھی ہیں. اور یہ تینوں بے طلبی کا شکار ہیں، مرد بھی، عورتیں بھی اور بچے بھی. اور تینوں میں دین کے آنے کی اور دین کے باقی رہنے کی ایک ہی شکل ہو سکتی ہے کہ یہ تینوں طبقوں میں ایک ساتھ دین آئے. مرد میں دین آیا، عورت میں نہیں ہے. تو مرد کا دین زندگی پر عورت کے ہاتھوں خوشی غمی میں برباد ہوتا رہے گا، یہ پکی بات کہہ رہا ہوں میں. عورت کی زندگی میں دین آیا، مرد کی زندگی میں نہیں ہے. تو عورت کا دین مرد کے ہاتھوں زندگی پر خوشی غمی میں برباد ہوتا رہے گا. اسی لیے چند لڑکیوں نے ہمارے بڑوں کے پاس خط لکھا کہ ہم اسکول کالج کی پڑھنے والے لڑکیاں تھیں، ہم نہیں جانتے اللہ کون ہے، نبی کون ہے، آخرت کیا ہے. ہمارے محلے میں تعلیم شروع ہوئی، ہم نے اپنی ماں کے ساتھ جانا شروع کیا، ہم نے اللہ کو پہچانا، نبی کو پہچانا، آخرت کو جانا، پھر نماز، روزہ، تسبیح، تلاوت شروع کیا، پھر ہم نے برقع پہننا شروع کیا. ہمارے ماں باپ نے ہماری شادی خوشحال گھرانے میں دیکھ کر کے کر دیا ہے. ہمارا شوہر یہ کہتا ہے کہ مجھے کفن میں لپٹی ہوئی عورت نہیں چاہیے، اور مجھے ایسی عورت چاہیے کہ جب کوئی میرا دوست آئے، ملنے والا آئے تو اس سے ہاتھ ملاوے، ہنسے، بولے، بات کرے، ایسی عورت چاہیے. آپ یہ بتاؤ ہم شوہر کو چھوڑ دیوے یا اسلام کو چھوڑ دیوے؟ اس لیے کہ دین تعاون کے بغیر نہیں چل سکتا. اگر مرد اور عورت میں دین ہے، بچوں میں دین نہیں ہے، تو بچوں کے ہاتھوں ماں باپ کا دین برباد ہوگا. بچوں میں دین ہے، ماں باپ میں نہیں ہے، تو ماں باپ کی دینداری بچوں کی دینداری کو کھا جائے گی. آپ اور ہم ہمیشہ دیکھتے رہتے ہیں کہ ایک بچہ 8-10 سال اپنے پاس پڑھنے کے بعد میں ادھوری تعلیم چھوڑ کر جب چلا جاتا ہے، آپ 6-8 مہینے کے بعد اس کو دیکھو گے تو آپ پہچان نہیں سکتے کہ آپ کا شاگرد ہے. ایسی حالت میں آپ کو ملے گا، اس کی ماں باپ کی بے دینی اس کو کھا گئی. اور ماں باپ کی بے دینی کی وجہ سے کچھ لوگ ایسے بچے ہو جاتے ہیں کہ جو ماں باپ کے کام کے رہتے ہی نہیں ہیں. اتنی آوارگی، اتنی آزادگی اور اتنی پریشان کرنے والے، تو پھر وہ تبلیغ والوں کے حوالے کرتے ہیں کہ ان کو لے کر جاؤ. اب تبلیغ میں اچھا وقت اس کا لگ جاتا ہے، اگر گھوم پھر کر آتا ہے تو بنتا نہیں ہے، اس لیے کہ گھومنے پھرنے کا تو کام ہی نہیں ہے. یہ تو بہت بڑے مقاصد کے لیے کام ہے. اگر مقاصد کے ساتھ وقت لگا لیتا ہے تو اللہ اس کی زندگی میں تبدیلی لاتے ہیں. اب گھر میں آتا ہے تو راڑی رکھ لے جاتا ہے، ٹوپی رکھ لیتا ہے، جبا کرتا پہن لیتا ہے، ایزار پہن لیتا ہے. اب اس کے ماں باپ کو یہی چیز کھلتی ہے کہ تیرے باپ کے تو داڑھی نہیں ہے، تو نے داڑھی رکھ لیا. تیرے چاچا کے بھی تو داڑھی نہیں ہے، تو نے داڑھی رکھ لیا. اور تیرے دادا اور بھائی بہن تو ایسے کپڑے پہنتے نہیں ہیں، تو نے ایسے کپڑے پہن لیے. اس کو اتنا ٹارچر کرتے ہیں کہ ہفتہ، 10 دن 15 دن میں پھر اپنی اصلیت کی طرف لوٹ جاتا ہے. اس لیے کہ ان کو پورا اسلام نہیں چاہیے، ان کو پارسی ٹائپ کا اسلام چاہیے ماں باپ کو، کہ بھیا تو تھوڑا مسلمان ہو، تھوڑا وہ ہو، ایسا اسلام چاہیے اس کو. اور ہمارے کام کا بنے، وہ نوکری کرے تو ہمارے لیے کریں، تجارت کرے تو ہمارے مطلب کی کریں، ایسا مسلمان ان کو چاہیے. اس لیے میرے دوستو حتمی بات ہے کہ اسلام اسی وقت میں چل سکتا ہے جب آپس میں یہ تینوں کا تعاون ہو. مرد اور عورت، بچہ، تینوں ایک دوسرے کے لیے معاون ہوں گے تو دین چلے گا. اس لیے ملت ابراہیمی کے اتباع کرنے کا حکم دیا گیا، ثم اوحینا الیک ان تتبع ملت ابراہیم حنیفا. تو ملت ابراہیمی میں کیا چیز ہے؟ ملت ابراہیمی میں ابراہیم ہے، اسماعیل ہے اور حاجر ہے علیہ الصلوۃ والسلام. ایک مرد ہے، ایک عورت ہے اور ایک بچہ ہے، اور تینوں کا ایک دوسرے کو تعاون ہے دینداری کی وجہ سے. تو تعاون کی وجہ سے بڑے سے بڑا حکم جو اللہ کی طرف سے آیا وہ پورا کرنا آسان ہو گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ بیوی بچے کو موت کے منہ میں چھوڑ کر جائیں، تو اتنا بڑا حکم آسان کیسے ہوا؟ کہ مائے حاجرہ نے یوں کہا کہ اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہم کو ضائع نہیں کریں گے، جائیے. تو اتنا بڑا حکم پورا کرنا آسان ہو گیا. حضرت اسماعیل کی قربانی کا حکم ہوا حضرت ابراہیم کو, تو حضرت اسماعیل کا تعاون مل گیا. حضرت اسماعیل نے کہا یا ابتی فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. تو اتنا بڑا حکم آسان ہو گیا بچے کو ذبح کرنا تعاون کی وجہ سے. تو دین جو چلے گا وہ تعاون کے راستے سے چلے گا, اس لیے تینوں میں ایک ساتھ دین آنا چاہیے. اس لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنا کام شروع فرمایا تو بیک وقت میں حضرت ابوبکر آئے, حضرت خدیجہ آئی اور حضرت علی بن ابی طالب آئے رضی اللہ عنہ. ایک مرد ہے, ایک عورت ہے, ایک بچہ ہے اور امت کا بننا شروع ہوا. مرد آتے گئے, عورتیں آتی گئیں, جوان آتے گئے, یہاں تک کہ 23 سال میں اسلام بھی پورا ہو گیا اور مسلمانوں کا مجمع بھی تیار ہو گیا کہ جو دنیا کو پیش کیا جا سکتا ہے اسلم و تسلمو کا, کون سا اسلام کا ہمارے جیسے ہو جاؤ. اس لیے میرے دوستو تینوں میں بیک وقت آنا چاہیے اور ہے بے طلبی. اب ان میں کام کرنے کا کیا راستہ اور ان میں کون کام کرے, یہ دو سوال ہے کہ بے طلبوں میں کون کام کرے اور بے طلبوں میں کیسے کام کریں. بے طلبوں میں کون کام کرے, اگر اس کو آپ سوال کا جواب دیں گے تو کسی ایک طبقے کے حوالے ان کو نہیں کر سکتے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف علماء ہی طالبین کو بے طلبوں کو سنبھالے, اس لیے کہ آج بھی بنسبت امت کے علماء کی تعداد اتنی نہیں ہے کہ پورے عالمی سطح پر امت کو سارے علماء مل کر کے سنبھال سکے. آج بھی دنیا میں ایسے ایسے ملک موجود ہیں کہ اس ملک میں ایک بھی عالم ربانی نہیں ہے کہ جو اس ملک کے مسلمانوں کی دینی قیادت کرے. ان ملکوں کے نام میں گنا سکتا ہوں آپ کو, ایک بھی عالم ایسا نہیں ہے عالم ربانی کہ جو ان کی دینی قیادت کر سکے. اس لیے صرف علماء کے حوالے نہیں کر سکتے. اچھا آپ یہ بتائیں, صرف تبلیغ والوں کے حوالے کر سکتے ہیں کہ تبلیغ والے سنبھالے؟ تبلیغ والے کتنے ہیں دنیا میں, آٹے میں نمک کے برابر ہے اور امت پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے. اس کے علاوہ اور کس کے حوالے آپ کر سکتے ہیں؟ کسی کے حوالے نہیں کر سکتے. انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ 10% جو طلب والے ہیں وہ مل جل کر کے 90% پر محنت کریں. کون کریں؟ 10% جو طلب والے ہیں, چاہے ان کا تعلق تجارت سے ہو, زراعت سے ہو, ملازمت سے ہو, ڈاکٹری انجینئرنگ سے ہو, چاہے مدرسے سے ہو, چاہے خانقاہ سے ہو, چاہے تصنیف و تعلیف سے ہو, یہ 10% کا تعلق جس شعبے سے بھی ہو یہ 10% مل جل کر 90% کو سنبھالے. جب یہ 10% مل جل کر ان کو سنبھالنے کا کام کریں گے تو انشاءاللہ تھوڑے سے عرصے میں امت سنبھل جائے گی. اس لیے کہ سنبھالنے کے لیے تعداد اتنی چاہیے جتنی امت ہے تو کام پورا ہوگا. امت 100 ہے اور سنبھالنے والا ایک ہے تو اس سے پورا نہیں ہوگا. تو نبی کا کام ہے کہ نبی جو ہے پوری امت کو سنبھال لے. باقی امت کو سنبھالنے کے لیے امت کا مجمع چاہیے اور معتدی مجمع چاہیے جو ان کو سنبھال سکے. اس لیے محنت کرنے کے لیے راستہ یہ ہے کہ 10% کرے اور ان 10% میں علماء کرام کی جماعت صفحے اول میں ہونی چاہیے. علماء کرام کی جماعت صفحے اول میں ہو, مسجد کی سطح سے لے کر, حلقے کی سطح سے لے کر, ملک کی سطح سے لے کر عالمی سطح پر علماء کی معتد بھی جماعت ایسی کام کو سمجھی ہوئی اپنے آپ کو مٹانے کے جذبے کے ساتھ ہونی چاہیے کہ ایک تو کام صحیح شکل میں چلتا رہے اور اگر کہیں کہیں جھول آئے تو ان کی صحبت کے راستے سے وہ جھول ختم ہو جائے. اس لیے کہ جب علماء سرپرستی میں ہوں گے اور علماء عملی طور پر محنت میں ہوں گے اور کام کو سمجھ کر رہے ہوں گے اور مٹانے کے جذبے کے ساتھ کر رہے ہوں گے تو کوئی بھی غلطی پہلے تو کام کرنے والوں میں آئے گی نہیں, اور آئے گی تو ان کی صحبت کی وجہ سے چند دنوں میں یا گھنٹوں میں وہ صحبت ختم ہو جائے, وہ غلطی ختم ہو جائے. اور جب کبھی بھی امت پر برے حال آئے ہیں تو اس امت کو علماء ہی نے سنبھالا ہے. آپ تاریخ پڑھیں کہ پوری تاریخ میں جب کبھی بھی اسلام پر اور مسلمانوں پر حالات آئے ہیں تو اس وقت میں علماء ہی نے امت کو سنبھالا ہے. اس لیے میرے دوستو آپ سے ہماری درخواست یہ ہے کہ اپنے تمام شعبوں کو اچھی طرح سنبھالتے ہوئے اور جتنی ضرورت ہے اس کو عمل میں لانے کی محنت, کوشش اور دعا کرتے ہوئے اور مسلمانوں سے تعاون لیتے ہوئے تاکہ ان کی بھی آخرت بن جائے, وہ اس بات کا فکر کیا جائے کہ اس کام کو بھی اپنا کام سمجھ کر عملی طور پر اس میں شرکت کی جائے. کہ بھائی اس درخواست آپ کو منظور ہے؟ کہ بھائی کریں گے
انشاءاللہ.
اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ علماء کرام کی جماعت پہلی صف میں اس محنت میں ہونی چاہیے. اسی کے ساتھ اب ان میں کون کام کریں؟ یہ تو ہو گیا کہ 10% کریں، اب بے طلبوں میں کیسے کام کرنا؟ تو اگر آپ کتنا بھی اس پر غور و فکر کریں گے، کتنا بھی مشورے کریں گے، آپ کو ایک ہی نتیجے میں پہنچنا پڑے گا کہ بے طلبوں میں کام کرنے کی ایک ہی شکل ہے اور ان کے پاس جانا ہے. بے طلبوں میں کام کرنے کا دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے سوائے ان کے پاس جانے کے. اسی لیے سارے نبی ایسے زمانے میں بعثت ہوتی ہے جب لوگوں میں طلب ختم ہو چکی ہوتی ہے، اللہ کو بھول چکے ہوتے ہیں، نبی کو بھول چکے ہوتے ہیں، آخرت نصیح منسیح ہو چکی ہوتی ہے، ایسے وقت میں نبیوں کی بعثت ہوتی ہے. اور سارے نبیوں کو کام کا یہی اسلوب دیا جاتا ہے کہ یہ بے طلب تو آئیں گے نہیں، آپ کو ان کے پاس جانا ہے، اور ان کے پاس جانا ہے جہاں یہ ملے، اوقاز میں، مجنہ میں، ذل مجاز میں، موسم حج میں، مینا کے میدانوں میں، طائف میں، اور اس کے بعد احد میں، تبوک میں، خیبر میں، اور فتح مکہ میں، جہاں بھی لوگ ملے وہاں آپ کو جانا ہے، انفرادی طور پر بھی جانا ہے، اجتماعی طور پر بھی جانا ہے. تو ایک تو بے طلبوں میں جانے کے سوا کوئی راستہ نہیں، اور جانے میں اپنی جان لگانا، اپنا مال لگانا، اور اپنا سب کچھ لگانے کے بعد کسی سے کچھ نہیں چاہنا. محنت کا یہ ایسا رخ ہے کہ جو صدیوں میں جو نقصان ہے اس کی تلافی چند سالوں میں محنت کے اس رخ سے ہو جائے گی. آپ اندازہ لگائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے متبعین نے جب محنت کا یہ رخ اختیار کیا ہے تو صرف 23 سال میں 625 سال کی جہالت اور 625 سال کا گمراہی ختم ہو کر کے ماحول بھی بن گیا اور مجمع بھی تیار ہو گیا. اتنی طاقتور محنت ہے لوگوں کے پاس اپنا لگا کر جانے کی اور ان سے کچھ امید نہیں رکھنے کی. اس لیے میرے دوستو اللہ نے بڑا کام ہمارے زمانے میں چلایا ہے. مولانا الیاس صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں اس کام کو کار نبوت یقین کرتا ہوں. مولانا آنا چاہے تو آنے، مولانا کو لے آئیے. کار نبوت یقین کرتا ہوں. اور مولانا الیاس صاحب رحمتہ اللہ علیہ اپنے زمانے کے بڑے لوگوں میں بڑے آدمی ہیں. مولانا علی میاں صاحب نے کتاب لکھی ہے مولانا الیاس صاحب اور ان کی دینی دعوت. اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ مولانا منظور نعمانی صاحب حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تشریف لے گئے تو حضرت رائے پوری نے فرمایا کہ مولانا ہمارے پاس تو کبھی بھی رہ لی ہو، ابھی تو دلی حضرت دہلوی کے پاس چلے جاؤ، وہ ہزاروں کی اسپیڈ سے ترقی کر رہے ہیں. اور یہ فرمایا اللہ کا بیک وقت میں اپنے کئی بندوں کے ساتھ خصوصی تعلق ہوتا ہے، لیکن اخص الخاص تعلق کوئی کوئی بندے کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ اس وقت میں مولوی الیاس کے ساتھ ہے. تو مولوی الیاس اپنے زمانے کے بڑے لوگ تھے بہت سارے، ان بڑوں میں یہ بھی ایک بڑے آدمی ہے. وہ بڑا آدمی یوں کہتا ہے کہ میں اس کام کو کار نبوت یقین کرتا ہوں، اور وہ یوں کہتے ہیں مجھے قرن اول کا ہیرا مل گیا. تو یہ ایک بڑا کام ہے جو اللہ نے ان کے ذریعے سے ہم کو عطا فرمایا ہے. یہ امت کے اور انسانیت کے سنبھلنے کا کام ہے. اگر امت سنبھل گئی تو امت کے راستے سے انسانیت سنبھل جائے گی. یہی راستہ ہے انسانیت کے سنبھلنے کا. اللہ تعالی ہمارے لیے اس محنت کو صحیح بنیادوں کے ساتھ کرنے کی اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے.
اصل میں تو بات مجھے ہی کرنی تھی لیکن 2 دن سے بخار آتا ہے، کل سے اس سے طبیعت بہت کمزور ہو گئی ہے. آپ حضرت دعا فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہل علم کے ذمے کیا چیز ہے؟ کہتے ہیں کہ اہل علم کے ذمے تائید ہے، جو بات حق ہو، جو کام حق ہو، یہ حضرات اس کی تائید کریں. جب تائید کریں گے تو لوگوں کے دل دماغ میں اس کا راستہ کھل جائے گا. تو ایک کام تو اہل علم کا یہ ہے کہ اس کام کی تائید کریں, دوسرا لوگوں کو ترغیب دیں, کیونکہ دعوت میں دعوت بھی ہے, دعوت الی الخیر, دلالت الی الخیر, تعاون الی الخیر, یہ سب چیزیں دعوت میں شامل ہیں. اس لیے اس سے فائدہ اٹھانا ہے. تو ایک تو آپ حضرات کے ذمہ تائید ہے کام کی, ایک کام کی تائید کریں, عملی طور پر بھی کریں اور علمی طور پر بھی کریں, اپنے ممبر سے, اپنے محراب سے, اپنی مسجد سے تائید کریں تو لوگوں کے لیے راستہ کھل جائے گا, ورنہ ان کو تشویش ہے کہ کیا کام ہے. ایک مرتبہ ہم جارڈن میں تھے, بہت سال ہو گئے جب, تو پھر رہے تھے, شروع شروع کا کام تھا, پولیس کے محکمے کو ہمارے اوپر کچھ شک ہوا, یہ کون لوگ ہیں پھرتے ہیں. تو قدرتی طور پر ایسا اللہ کی طرف سے اتفاق ہوا کہ ہم وہاں کے شرعی قاضی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, ان سے تعارف ہوا, انہوں نے مدینہ منورہ میں تعلیم پائی تھی اس لیے وہ کام سے باخبر تھے, تو ہم اس کی زیارت کر گئے تھے, ہم بیٹھے ہوئے تھے اور اسی درمیان میں پولیس کے افسر کا فون آیا, یہ لوگ جو پھر رہے ہیں جماعت ہے ان کے بارے میں کیا رائے, کیونکہ وہ شرعی قاضی ہے, ملک میں کوئی غلط چیز آ گئے شریعت کے خلاف اس کی ان کی ذمہ داری ہے. تو ان سے پوچھا اس جماعت کے بارے میں کہ آپ کی کیا رائے, تو وہ تو واقف تھے کام سے, مدینہ منورہ میں پڑھے ہوئے تھے اور کام سے ان کو تعلق بھی ہوئے مولانا شاہی صاحب کے زمانے کے, تو انہوں نے ہمارے سامنے پولیس کے افسر سے یوں کہا کہ ہا وڈا ربانیون, ہا وڈا ربانیون خلہم الناس یتعلمون وضو و صلاۃ و حاضر, تو اب ان کو اشکال ختم ہو گیا کیونکہ یہاں سے تائید ہو گئی. ایسی عمل کی اجنبیت یہ بھی تائید کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے, بھائی کہ عمل ہے پتہ نہیں, ہم لوگ وہاں تھے اعظم گڑھ میں, بہت وہ زمانے کی بات ہے شروع کا, مولانا عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ بھی اس وقت وہی تھے, مطلب تھانوی کے لوگوں میں سے کمزور ہو گئے, پہلی جماعت ہماری اس علاقے میں تھی, لوگ جانتے نہیں تبلیغ کو, اثر کی مجلس ان کی ہوتی تھی تو ہم بھی جا کے بیٹھ گئے, تو انہوں نے ہم کو دیکھا, اپنے آدمیوں سے کہا ان کا خیال رکھنا, دیکھا کہ ان کا خیال رکھنا, اتنا ہی کہا, یہی بات ہے کہ تائید کی وجہ سے پھر ماحول میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوتی. اہل علم کے ذمے اگر یہ چیز صحیح ہے ان کی نظر میں تو یہ حضرات اس کی تائید کریں, عملی تائید کریں, خود بھی اس کام میں وقت لگائیں, خود بھی کام میں وقت لگائیں گے تو گویا اس کام کو انہوں نے خود سمجھا ہے عملی طور پر بھی اور علمی طور پر بھی, تو ان کی تائید میں وزن ہوتا ہے, یہ ذمہ داری ہے. باقی کام تو کام کرنے سے ہی سمجھ میں آئے گا, کسی کام کو اچھا سمجھ لینے سے اس کا حق ادا نہیں ہوتا, یہ بہت اچھا کام ہے, بہت اچھا کام ہے, اس سے اس کا حق ادا نہیں ہوتا, بلکہ اس کا حق ادا کرنے کے لیے جو کوشش درکار ہے وہ کرنی پڑتی ہے, پھر ہر ایک پر اللہ تعالیٰ اس کام کو ان کی صلاحیتوں کے مطابق کھولتا ہے, یہ بھی ہے, کیونکہ لوگوں کی صلاحیتیں الگ الگ ہیں. حدیث شریف میں بھی ہے کہ الناس معادن کمعادن ذهب والفضة، کہ لوگ اپنی جگہ ایسے قیمتی ہیں جیسے سونے اور چاندی کی کانیں ہوتی ہیں. یہ سونا ہے اندر، چاندی ہے لیکن وہ مٹی کے نیچے ہے، تو ان کو نکالا جاتا ہے، اس کو صاف کیا جاتا ہے، پھر ان کی قیمت لگائی جاتی ہے بازاروں میں. ایسے انسان بھی ہے، اگر وہ اپنے ماحول میں رہے تو وہ ماحول کے اثر سے وہ متاثر ہوگا بس، اور اگر وہ اپنی صلاحیتوں کے ساتھ حرکت کرے تو ان کی صلاحیتوں کی وجہ سے اس حرکت میں بھی برکت آئے گی، اور خود اس کے اوپر بھی کام کھلے گا. ہر کاریگر پر اپنا کام کرتے کرتے وہ کھلتا ہے، اس کا ماہر بنتا ہے کام کرتے کرتے. ایسے ہی دین کے کاموں میں بھی ہے، یہ دین کے کاموں کو جب جی جان لگا کر کریں گے تو وہ کھلے گا. ہر ایک کی صلاحیت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے بندوں میں بہت صلاحیتیں رکھی ہیں. حدیث شریف میں ایسا ہی ہے کہ الناس معادن کمعادن الذهب والفضة، لوگ ایسے قیمتی ہیں اپنی جگہ پر جیسے سونے اور چاندی کی کانیں ہوتی ہیں. اس لیے اپنی صلاحیتوں کو دین پر لگانا ہے. یہ دین کے دو تقاضے ہیں، ایک تقاضا دین کا یہ ہے کہ دین کے ساتھ استقامت کے ساتھ عمل کیا جائے، حکم ہے فاستقم کما امرت ومن تاب معك اے ومن آمن معك، کہ آپ استقامت کے ساتھ رہیں اور جو آپ پر ایمان لائے ہیں وہ بھی استقامت کے ساتھ رہے. ایک تقاضا استقامت کا ہوتا ہے، دوسرا تقاضا نصرت کا ہوتا ہے کہ اپنے دین کے مددگار بنو، اپنے دین کی کھیتی کو پانی پہنچاؤ تاکہ وہ پیداوار باہر آ رہا ہے. نصرت کا یہ اثر ہوتا ہے، جب نصرت ہوگی تو کام پھیلے گا، لوگوں کی صلاحیتیں کام پر لگے گی، اشکالات بھی دور ہو جائیں گے، مخالف موافق ہو جائے گا، اس کے سمجھ میں آ جائے گی بات وغیرہ وغیرہ. اس لیے اس پر عملی طور پر بھی اپنے آپ کو ڈالنا ہے. ہمارے حضرات فرماتے تھے کہ اہل علم ایک ایک سال لگا ہوئے، سارے موسموں میں پھرے، سارے ملکوں میں پھرے، اور اپنی صلاحیت سے کام کو معیت کرے اپنی صلاحیت سے، تو اللہ تعالیٰ ان پر اس کام کو کھولیں گے. ہر ایک پر اس صلاحیت کے مطابق یہ کام کھلتا ہے، جب کھلے تو اس کی تائید اور اس کی نصرت یہ ضروری ہو جاتی ہے کہ بھائی کام سمجھ میں آیا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. آپ حضرات بھی اس کی نیت کریں کہ انشاءاللہ اس کو اسی طرح کرنا ہے جس طرح کیا جاتا ہے اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کے ساتھ، کیونکہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت یہ ایسی ہے جیسے بارش کا پانی، کہ بارش برس گئی تو ہر چیز کو نفع ہوگا. ایسے یہ محنت پھیلی تو ہر شعبے میں دین جائے گا، ہر شعبے میں، عبادت کرنے والوں کو دین ملے گا، تجارت کرنے والوں کو دین ملے گا، مزدوری کرنے والوں کو دین ملے گا، عہدہ داروں کو دین ملے گا، ہر شعبے میں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کامل دین لکھ رہے ہیں. اس لیے ان شعبوں میں دین کا جانا ضروری ہے. وہ اسی طرح ہوگا، ایک عمومی انداز سے جو محنت ہوگی تو عموم میں سب کو بلایا جاتا ہے، سب کو دعوت دی جاتی ہے، تو پھر اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق وہ اس کام کو سمجھیں گے، کریں گے اور دوسروں سے کرائیں گے. اس لیے حدیثوں میں ہے کہ خوش نصیب ہے وہ بندہ یہ جس کو خیر کے پھیلنے کا اللہ ذریعہ بنا رہے. تو بار عبد جعلہ اللہ مصلحا للخیر ونغلقا للشر، کہ خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ اللہ اس کو خیر کے پھیلنے کا اور شر کے مٹنے کا ذریعہ بنا. یہی اس امت کا کام ہے کہ ان کے ذریعے سے خیر سارے شعبوں میں پہنچ جائے. اگر یہ بات نہیں ہوگی تو ان شعبوں میں سر آ جائے گا. ہاں، کیونکہ دو حال میں سے ایک حال تو رہے گا، یا شر آوے یا خیر آوے، یا اندھیرا آوے یا اجالا آوے. اس لیے اس پہلو کو ترجیح دینی ہے کہ خیر کا پہلو قریب آئے تاکہ لوگوں کی صلاحیتیں اپنے اپنے جگہوں سے اللہ تعالیٰ کے دین کی مددگار بنے. تو کریں گے انشاءاللہ.
انشاءاللہ
سر کے مولانا تشکیل کریں بتائیں گے. بات تو مولانا بھی قیمتی فرما دیا, آخر میں سال کا مطالبہ ہے علماء سے. ایک سال کے لگا کر کے امت کے تمام طبقات کے ساتھ رہ کر ان کی ضرورت بھی سمجھی جائے, ان کی استعداد بھی سمجھی جائے, ان کو دینے کا نبوی طریقہ بھی سمجھا جائے, اور پھر اس کے بعد زندگی بھر کیا جائے اور کرایا جائے. اس کے لیے ہمت سے اپنے آپ کو پیش کریں, اور یہ کل نہیں جانا ہے, آپ کو ترتیب بنانی ہے. جس شعبے میں بھی آپ ہیں اس شعبے کی ترتیب بنا کر پھر آپ کو جانا ہے, مہینے میں, دو مہینے میں, چار مہینے میں, چھ مہینے میں, لیکن اس مجلس میں ارادہ کرنا ہے. اب کھڑے ہو کر اپنے آپ کو پیش کریں کہ ان شاء اللہ میں سال لگاؤں گا.